جب ریڈیو ہو دور اور
السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 12:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان
افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں مسقط میں 4 ملکی گروپ کا 6 اجلاس. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق.
ایشیا
تاج محل کے بارے میں بی جے پی کے ایک رکن اسمبلی کا انتہائی متنازع بیان. پارٹی نے بیان سے پلہ جھاڑا. ٹویٹر پر رکن اسمبلی اور ان کے بیان کی شدید مذمت. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم.
اور بین الاقوامی خبروں میں عراقی فورسز نے کرکوک شہر کے شمال میں ایک اہم نوعیت کے ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا ہے. اس کے علاوہ جنوب میں بھی کئی ٹھکانوں پر قبضہ کیا ہے. امریکہ کے آرمی سارجنٹ باو برگدال نے پیر کے روز ان الزامات پر اعتراف جرم کیا کہ اس نے اپنی چوکی سے نکل کر اپنے ساتھیوں کو خطرے میں ڈال دیا. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے جاری کردہ ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو پانی کی شدید قلت کے بحران کا سامنا ہو سکتا ہے. ڈیموں میں سے صرف 30 دن پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رہ گئی ہے اور کروڑوں شہری زہریلا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہیں. یوں اسٹیٹ بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. زرعی ملک ہونے کے ناطے پانی کی بوند بوند پاکستان کے لیے اہم ہے، لیکن یہاں تو پانی کی قلت خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے. بڑھتی ہوئی آبادی، شہروں کی طرف نقل مکانی، موسمیاتی تبدیلیوں اور حکومت کی کوتاہیوں نے پاکستان کو پانی کی شدید قلت کے شکار 23 ممالک کی طرف دھکیل دیا ہے. اسٹیٹ بینک نے اپنی رپورٹ میں اس خطرے سے آگاہ کر دیا ہے. پاکستان کے 3 بڑے آبی ذخائر منگلہ، تربیلا اور چشمہ میں صرف 30 دن کا پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت رہ گئی ہے. ملک میں دریاؤں میں آنے والے پانی میں سے 28 ملین ہیکٹر فٹ پانی ضائع ہو کر سمندر میں چلا جاتا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مطابق ان ارکان کو 30 ستمبر تک قانون کے مطابق اپنے اساتذات کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو جمع کروانی تھی، لیکن یہ ارکان اس میں ناکام رہے، جس پر ان ارکان کی رکنیت معطل کر دی گئی ہے. کمیشن کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق سینٹ کے 7 جبکہ قومی اسمبلی کے 50 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے. پنجاب اسمبلی کے 84، سندھ اسمبلی کے 50 اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے 38 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے. بلوچستان اسمبلی کے 11 ارکان کی رکنیت معطل کی گئی ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے معطل کیے گئے ارکان میں وفاقی وزراء بھی شامل ہیں، جن میں وزیر مذہبی امور سردار یوسف، طارق فضل چودھری، طلال چودھری، عابد شیر علی اور محسن شاہ نواز رانجھا شامل ہیں، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور بائزہ حمید بھی معطل ارکان میں شامل ہیں. جن ارکان کی رکنیت معطل ہوئی ہے وہ ایمان میں ہونے والی کسی کاروائی کا حصہ نہیں بن سکتے اور نہ ہی اپنے ووٹ کا حق استعمال کر سکتے ہیں. تاہم یہ ارکان جیسے ہی الیکشن کمیشن میں اپنے مالی اثاثوں کی تفصیلات جمع کروائیں گے، ان کی معطلی ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا. افغانستان، امریکہ، چین اور پاکستان پر مشتمل 4 فریقی رابطہ گروپ کی میٹنگ آج مسقط کے دارالحکومت عمان میں ہوئی، لیکن اس میٹنگ میں افغان طالبان شریک نہیں ہوئے. انہوں نے اس سلسلے میں کوئی سرکاری بیان بھی جاری نہیں کیا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
افغانستان میں دیر پا امن کے حصول اور اس مسئلے کا حل سیاسی مذاکرات کے ذریعے تلاش کرنے کے لیے 4 ملکی گروپ کا مشاورتی اجلاس پیر کو عمان کے دارالحکومت مسقط میں ہوا. اس اجلاس میں افغانستان، پاکستان، امریکہ اور چین کے نمائندوں نے شرکت کی. 4 ملکی گروپ کا یہ 6 اجلاس ہے، جس میں پاکستان کی نمائندگی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ نے کی. جنوری 2016 میں قیام کے بعد اس سے قبل اس 4 ملکی گروپ کے 5 اجلاس ہوئے تھے اور آخری اجلاس 18 مئی 2016 کو پاکستان میں ہوا تھا، لیکن اس کے 3 ہی روز بعد 21 مئی کو افغان طالبان کے سربراہ ملا اختر منصور بلوچستان میں ایک ڈرون حملے میں مارے گئے تھے، جس کے بعد امن مذاکرات کی کوششوں کو دھچکا لگا اور 4 ملکی گروپ کے اجلاس تعطل کا شکار ہو گئے تھے. لیکن تقریباً 1.5 سال بعد دوبارہ اس گروپ کے اراکین کا اجلاس ہوا تاکہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں کے بارے میں مشاورت کی جائے۔ پاکستانی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع کے چیئرمین مشاہد حسین سید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ خوش آئند پیش رفت ہے کہ افغانستان کے مسئلے کے سیاسی حل کے لیے کوششوں کا ایک بار پھر آغاز ہوا ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ تعطل ٹوٹا ہے جنرل باجوہ کی دورے کے بعد کابل میں، اور انشاءاللہ آگے ہوگا۔ ایک ہی واحد راستہ ہے، مذاکرات، اور مذاکرات ہونے پڑیں گے کابل حکومت اور طالبان کے درمیان، اور اس میں پاکستان بھی شامل ہو، چین بھی شامل ہو، امریکہ بھی شامل ہو۔
رواں ماہ کے اوائل میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کابل میں افغان صدر اشرف غنی سے تفصیلی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات اور سلامتی کی صورتحال پر بات چیت کی تھی۔ پاکستان کا موقف رہا ہے کہ افغانستان میں دیر پا امن کا قیام افغانوں کی زیر قیادت مذاکرات ہی سے ممکن ہے۔ گزشتہ ہفتے افغانستان سے متعلق شنگھائی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ کے نائب وزرائے خارجہ کا ایک اجلاس ماسکو میں ہوا تھا۔ اس اجلاس میں بھی پاکستانی وفد کی قیادت سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ نے کی تھی، اور انہوں نے اس موقع پر خطاب میں کہا تھا کہ افغانستان میں دیر پا امن کے حصول کے لیے طالبان اور افغان حکومت کے درمیان مذاکرات کے لیے سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ سالیہ چار ملکی گروپ کے اجلاس کے بارے میں افغان طالبان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ان کا اس مذاکراتی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغانستان سے ملحقہ قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں ایک گاؤں میں عسکریت پسند ٹھکانوں پر ڈرون حملہ ہوا ہے۔ تفصیلات کے ساتھ شمیم شاہد۔
افغانستان سے ملحقہ قبائلی علاقے کرم ایجنسی کی سرحد پر واقعہ پشخرام گاؤں میں عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں کو بغیر پائلٹ کے امریکی طیاروں نے سوموار کی شام یک کے بعد دیگر 7 میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ کرم ایجنسی کے مرکزی قصبے پاڑا چنار میں حکام نے سرحدی علاقے میں تو امریکی ڈرون حملے کی تصدیق کی ہے، مگر انہوں نے کسی قسم کی مزید تفصیلات فراہم کرنے سے معذوری ظاہر کی ہے۔ حکام نے بتایا کہ متعلقہ علاقے میں سرکاری اہلکار بھجوا دیے گئے ہیں، اور ان کی طرف سے رپورٹ موصول ہونے کے بعد جانی و مالی نقصان کے بارے میں کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ قبائلی ذرائع نے بتایا کہ پشخرام کے گاؤں میں پاکستان اور افغانستان سے تعلق رکھنے والے 2 ہم نام کمانڈروں یعنی ابوبکر پاکستانی اور ابوبکر افغانی کے ٹھکانوں کو 4 امریکی ڈرون نے میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ میزائل حملوں کے نتیجے میں دونوں کمانڈر اہم ساتھیوں سمیت ہلاک ہو گئے ہیں۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق میزائل حملوں میں 5 افراد موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ میزائل حملوں کی زد میں آنے والے ٹھکانوں کو آگ بھی لگ گئی ہے۔ افغانستان کے خوز صوبے سے پیوست غز گڑی کے علاقے میں لگ بھگ 1 مہینے کے دوران یہ دوسرا امریکی ڈرون حملہ ہے۔ پہلا حملہ 15 ستمبر کو کیا گیا تھا، جس میں تقریباً 6 مبینہ عسکریت پسند مارے گئے تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اور شمیم شاہد نے پشاور سے یہ رپورٹ دی ہے کہ جن 2 صحافیوں کو اغوا کیا گیا تھا وہ بازیاب ہو گئے ہیں۔ مزید تفصیلات۔
خیبر پختونخوا کی پشاور اور چارسدہ سے 1 روز قبل پراسرار طور پر لاپتہ ہونے والے 2 صحافی سوموار کی شام بازیاب ہو گئے۔ تاہم وادی سوات کے مرکزی انتظامی قصبے سید و شریف سے لاپتہ ہونے والے صحافی کے بارے میں ابھی تک کوئی معلومات نہیں۔ چارسدہ کے قصبے شبقدر کے پریس کلب سے لاپتہ ہونے والے شاہ نواز اور اسلام آباد سے پشاور پہنچنے کے بعد نامعلوم افراد کے ہاتھوں اغوا کیے جانے والے صحافی اسلام گل دونوں پراسرار طور پر پشاور کے علاقے اشنگری میں ایک گاڑی سے اتار دیے گئے۔ دونوں کے آنکھوں پر پٹیاں باندھی ہوئی تھی، تاہم گاڑی کے چلے جانے کے بعد دونوں نے جب آنکھیں کھول دی تو انہوں نے اپنے آپ کو اشنگری میں پایا۔ بعد میں ان دونوں نے اپنے اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کو بازیاب ہونے کی اطلاع دی۔ مقامی صحافیوں نے پشاور پریس کلب لایا۔ ابھی تک بازیاب ہونے والے دونوں صحافی لاپتہ ہونے کے بارے میں تفصیلات بتانے سے انکاری ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بنگلہ دیش پولیس کا کہنا ہے کہ ایک کشتی ڈوب جانے سے کم از کم 5 روہنگیا افراد ہلاک ہو گئے ہیں، جن میں سے 4 بچے ہیں اور بہت سے لاپتہ ہیں۔ کشتی میں 50 کے قریب افراد سوار تھے جو راکھائن ریاست سے بھاگ کر بنگلہ دیش آ رہے تھے۔ عہدیداروں کا کہنا ہے کہ پیر کے روز ایک عورت اور 4 بچوں کی لاشیں ملی ہیں، بہت سے لاپتہ ہیں، تقریباً 21 افراد حادثے میں زندہ بچ گئے ہیں۔ اور میانمار کی فوج کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے راکھائن کی ریاست میں برمی فوج کے اہلکاروں کے طرز عمل سے متعلق تحقیقات شروع کی ہیں، جہاں فوجی اہلکاروں پر روہنگیا مسلمانوں پر وسیع پیمانے پر تشدد روا رکھنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ فوج کب اس تحقیقات کے نتائج کو منظر عام پر لائے گی۔ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں مبینہ طور پر خواتین کی چوٹیاں کاٹے جانے پر بڑے پیمانے پر احتجاج اور تصادم ہوئے ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
پیر کو دارالحکومت سرینگر میں اس وقت سینکڑوں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر مظاہرے کیے جب شہر کے معصومہ علاقے میں نامعلوم حملہ آوروں نے مبینہ طور پر ایک خاتون کی چوٹی کاٹ ڈالی۔ مظاہرین جب نعرے لگاتے ہوئے سرینگر کے مرکزی مقام لال چوک کی طرف بڑھنے لگے تو پولیس اور نیم فوجی دستے ان کے راستے میں آ گئے اور پھر ان پر اشکاور گیس چھوڑی اور بانس کے ڈنڈے چلائے۔ مظاہرین میں شامل نوجوانوں نے مشتعل ہو کر حفاظت دستوں پر سنگ باری شروع کر دی۔ طرفین کے درمیان جھڑپیں آخری اطلاع آنے تک جاری تھیں۔ اس سے پہلے سرینگر کے ایک کالج کے طلبہ نے کلاسوں کا بائیک آؤٹ کیا اور پھر سڑکوں پر آ کر پولیس کے ساتھ دو دو ہاتھ کیے۔ چوٹی کاٹ ڈالنے کا ایک اور مبینہ واقعہ شمال مغربی ضلع بارہمولہ کے شیری علاقے میں پیش آیا۔ ایک دوشیزہ کی والدہ نے پولیس کو بتایا کہ اس پر مکان کے صحن میں حملہ کیا گیا۔ دوشیزہ کو بے ہوشی کی حالت میں اسپتال لے جایا گیا۔ اس واقعے کے بعد مقامی لوگوں نے مظاہرے کیے جبکہ وکلا نے بارہمولہ کی ایک عدالت کے احاطے سے جلوس نکالا اور ڈیپٹی کمشنر کے دفتر پر جا کر اپنا احتجاج درج کرایا۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 4 ہفتے کے دوران خواتین اور لڑکیوں کی چوٹیاں کاٹنے کے 100 سے زائد واقعات پیش آئے ہیں، جس کی وجہ سے ان میں شدید خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ ہدف بنائی گئی کئی خواتین کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں نے ان پر کوئی کیمیائی شے چھڑکی جس سے وہ بے ہوش ہو گئیں، اور جب انہیں ہوش آیا تو ان کی چوٹیاں کاٹی جا چکی تھیں۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس منیر احمد خان نے سرینگر میں اجلت میں بلائی گئی ایک نیوز کانفرنس میں بتایا کہ شکار بنائی گئی خواتین اور لڑکیوں پر جو شے اسپرے کی گئی، پولیس اس کے نمونے حاصل کر کے ان کی سائنسی تحقیقات کر کے معاملے کی تہ تک جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ انہوں نے اس امر کی تردید کر دی کہ پولیس نشانہ بنائی گئی خواتین یا لڑکیوں کو جھوٹ کا پتہ لگانے والے آلات یا پولیگراف ٹیسٹنگ جیسے مراحل سے گزارنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ پولیس نے چوٹیاں کاٹ ڈالنے کے بڑھتے ہوئے واقعات کے پیش نظر خصوصی تحقیقاتی ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں اور 24 گھنٹے فعال رہنے والی ہیلپ لائنز چالو کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ اس طرح کے کسی واقعے میں ملوث شخص کو پکڑنے میں مدد دینے والے کے لیے 6,00,000 روپے کا انعام دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس منیر خان نے اس الزام کی سختی کے ساتھ تردید کر دی کہ ان واقعات میں خود پولیس یا بھارتی حفاظت دستے یا سراغ رساں ایجنسیاں ملوث ہیں۔ وزیر اعلیٰ محبوب مفتی نے گزشتہ دنوں کہا تھا کہ چوٹیاں کاٹنے کی حرکتوں کا مقصد بڑے پیمانے پر ہسٹیریا پیدا کرنا اور خواتین کے وقار کو کمزور کرنا ہے۔ چوٹیاں کاٹ ڈالنے کے بعض واقعات کے بعد یا ان کے پیش آنے کی افواہوں کے بیچ مشتعل ہجوم نے کئی بے قصور افراد کی پٹائی کر دی۔ اس طرح کے ایک واقعے میں ادھیڑ عمر کا ایک شخص اپنی جان گنوا بیٹھا۔ چند ایسے معاملات بھی سامنے آئے ہیں جب بعض افراد نے ذاتی وجوہات کی بنا پر دوسروں کو ہجوموں سے پٹوایا۔ پولیس عہدیدار کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں کئی کیس رجسٹر کر کے گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
آج دنیا بھر میں ایسے میں خوراک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے جب خوراک سے متعلق بین الاقوامی فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے مطابق پاکستان ان ملکوں کے فہرست میں بدستور بہت نیچے ہے جہاں بھوک اور افلاس پایا جاتا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
دنیا بھر کی طرح 16 اکتوبر کو پاکستان میں بھی خوراک کا عالمی دن منایا گیا، جس میں مناسب غذا کی دستیابی اور حصول کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں لگ بھگ نصف آبادی مختلف وجوہات کی بنا پر غذائی کمی کا شکار ہے۔ ماہرین کے مطابق اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو روزانہ جتنی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے وہ انہیں میسر نہیں ہے۔ ادھر ایک بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے جاری کردہ بھوک کا شکار ممالک کی فہرست یعنی گلوبل ہنگر انڈیکس میں پاکستان 119 ممالک کی فہرست میں 106 نمبر پر ہے۔ اس فہرست کے مطابق بھوک کے شکار ملکوں میں پاکستان کئی افریقی ممالک سے بھی پیچھے ہے۔ غذائی تحفظ کے بارے میں کام کرنے والے صاحب حق نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ خوراک تک رسائی مشکل ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک میں وفاق اور صوبوں کی سطح پر خوراک تو دستیاب ہے، لیکن مہنگائی کے سبب لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے، جس سے لوگ غذائی عدم تحفظ کا شکار ہو رہے ہیں۔
جو سٹینڈرڈ ہے یو این کا، وہ 2100 کیلوریز ایوریج ہے، زیادہ بڑھ سکتے ہیں، ایوریج ایک انسان کے لیے چاہیے 2100 کیلوریز۔ سردیوں میں یہ کیلوریز بڑھ جاتے ہیں ریکوائرمنٹ، گرمیوں میں تھوڑا نیچے آ جاتے ہیں، لیکن یہ ایوریج خوراک کی وہ ہے۔ یہاں پہ جو میجارٹی لوگ، ہم نے جو پہلے کیا تھا، 50% لوگوں کی جو کیلوریز ہے وہ 2100 سے بلو ہے، نیچے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو کہ رفلی اب بھی یہ 50-55 کے قریب ہیں، اس کے درمیان میں اتنے پرسنٹ لوگوں کو جو 2100 کیلوریز ہے وہ نہیں مل رہے۔
حکومت میں شامل عہدیداروں کا کہنا ہے کہ غذائی عدم تحفظ دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے ذریعے ملک میں بسنے والے ان طبقوں تک خوراک کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے جو غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے تناظر میں غذائی تحفظ ملک کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
ایک زرعی ملک ہونے کے باوجود پاکستان کے 32.6% لوگ متوازن خوراک کی کمی کا شکار ہیں، اور مستقبل قریب میں صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے اسفر امام نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
واشنگٹن میں قائم بین الاقوامی ادارے انٹرنیشنل فوڈ پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے جاری کردہ حالیہ رپورٹ کے مطابق بھوک کے شکار 119 ممالک میں پاکستان کا نمبر 106 ہے۔ گرچہ بھوک کی صورتحال پورے جنوبی ایشیا میں سنگین ہے، لیکن اس ملک میں بھی جو تقریباً ہر برس قدرتی آفات کا شکار رہتا ہے، یعنی بنگلہ دیش میں، صورتحال پاکستان سے کہیں بہتر ہے، اور وہ فہرست میں 88ویں نمبر پہ ہے، جبکہ بھارت اور روانڈا فہرست میں 100ویں نمبر پہ ہیں۔ پاکستان میں سول سوسائٹی الائنس کے سربراہ سید شاہد کاظمی کے مطابق پاکستان خوراک پیدا کرنے والے چند بڑے ممالک میں شامل ہے، اس کے باوجود خود اس کے لوگ خوراک کی کمی کے شکار ہیں، جس کی وجہ حکومتوں کی عدم توجہی ہے۔ ان کا کہنا ہے،
فوڈ سیکیورٹی نیوٹریشن از اے سبجیکٹ جس کے اوپر اتنی توجہ گورنمنٹ کی طرف سے ابھی شاید نہیں دی گئی۔ اگر ایک پازیٹیو اس کا امپیکٹ یہ ہے، یا پازیٹیو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے توجہ دی ہے وہ اس نے پالیسی اور لیجسلیشن کرنے کی طرف دی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ مل کے گورنمنٹ آف پاکستان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے، دیٹ از پازیٹیو، کہ دے آر ناؤ ایکسیپٹنگ دیٹ دس از ون آف دا چیلنج۔ لائک فار ایگزامپل، پاکستان میں اگر آپ سندھ کو دیکھیں تو سندھ واز ون آف دا ایریا وچ از موسٹ افیکٹڈ بائی نیوٹریشن، اور وجہ یہ بھی ہے کہ پالیسی لیول کے ایشوز ہیں۔ کاسٹ آف ڈائٹ کو اگر آپ دیکھیں تو دیٹ از اراؤنڈ 2500 پاکستانی روپیز ایز این ایوریج، کہ جس کا مطلب ہے کہ لو انکم کے لوگ جو ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے منیمم فوڈ کو، اور یہ پھر ڈیفینیٹلی کنٹریبیوٹس ٹو دا ہڈن ہنگر۔ اڈاپٹیو کیپیسٹی نہیں ہے، مارکیٹ کی مونوپلی ہے جو کنٹریبیوٹ کرتی ہے فوڈ انسیکیورٹی کو۔ پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج از ون آف دا ریزن، کلائمیٹ چینج ہے پاکستان میں، پاکستان جو کلائمیٹ سے ورسٹ افیکٹڈ کنٹریز ہیں گلوبل لسٹ میں، ان میں سے بھی پہلے 10 کی لسٹ کے اندر آتا ہے۔
امریکی ادارہ یو ایس ایڈ کے خوراک پروگرام کے پاکستان میں سربراہ عبد الرحمان کہتے ہیں کہ جن ممالک میں بھوک کی شرح میں کمی کی کوشش زیادہ کامیاب ثابت نہیں ہوئی، وہ ممالک عموماً موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے قدرتی آفات کا شکار ہیں۔
پاکستان پروڈکشن کے حوالے سے اگر میں کہوں تو پاکستان دنیا گندم پیدا کرنے والا چھٹا بڑا ملک ہے، لیکن پاکستان کی اپنی آبادی جو ہے وہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 40-50% ایسی آبادی ہے جن کے پاس خوراک کی کمی ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک ویژن 2030 ایک اپنا پلان آف ایکشن بنایا ہے، جس میں انہوں نے کوشش کر رہی ہے گورنمنٹ کے وہ جو پاکستان میں غذائی کمی کی صورتحال کا شکار لوگ ہیں، اس کی جو پرسنٹیج ہے اس کو 2030 تک 30% تک لایا جا سکے۔ اگر کوئی میل نورش بچہ ہوتا ہے، اس کو پیدا ہونے سے مطلب جب بھی اس کی پیدائش کا عمل شروع ہونے سے لے کر 2 سال تک اگر اس کو کوئی مناسب خوراک نہیں ملتی، تو جو اس کی ذہنی نشو و نما ہے وہ پراپر نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کی ذہنی نشو و نما نہیں ہوئی تو وہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی مشکل کا ہے مسئلہ اس کے گھر والوں کے لیے بھی اور ملک کی ترقی میں بھی اس کا اتنا حصہ نہیں ہوتا.
عبدالرحمٰن کے مطابق یو ایس ایڈ نے گزشتہ 10 برسوں میں کوئی 800 ملین ڈالر کی رقم پاکستان میں خوراک کی فراہمی پر خرچ کیے ہیں. اسفر امام, اردو وی او اے, واشنگٹن.
اور وینزویلا میں حزب مخالف کے اتحاد نے اتوار کے روز 23 ریاستوں میں ہونے والے گورنر کے انتخاب کے نتائج کو مسترد کیا ہے. اور پاکستان میں خواتین کے انتخاب کے بارے میں حال ہی میں منظور ہونے والے ایک بل میں اعتراضات کیے گئے ہیں. اسلام آباد سے اس بارے میں ناصر محمود کی رپورٹ.
الیکشن کمیشن آف پاکستان کے عہدیدار نے کہا ہے کہ حال ہی میں وضع کیے گئے انتخابی اصلاحات کے نئے قانون کے بعد ادارہ خاصا با اختیار ہو گیا ہے, لیکن ان کے بقول اب بھی انہیں مختلف مشکلات کا سامنا ہے. پیر کو اسلام آباد میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کمیشن کے سیکرٹری بابر یعقوب کا کہنا تھا کہ حال ہی میں ملنے والے اختیارات اور وسائل سے ادارہ مطمئن ہے اور انتخابی اصلاحات کے قانون کی منظوری درست سمت میں اٹھایا جانے والا قدم ہے, جس کے بعد الیکشن کمیشن ایک خود مختار ادارے کے طور پر فرائض سر انجام دے سکتا ہے. الیکشن کمیشن کو درپیش مشکلات کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب بھی ملک میں 1 کروڑ سے زائد خواتین کے ووٹ نہیں بنے, جسے سیکرٹری الیکشن کمیشن نے قومی ناکامی قرار دیا. بابر یعقوب نے کہا کہ اس ضمن میں کمیشن نے تمام سیاسی جماعتوں کو بھی خط لکھے تھے, لیکن 2 کے علاوہ کسی جماعت نے اس کا جواب نہیں دیا. انتخابات کے آزادانہ اور منصفانہ انعقاد پر نظر رکھنے والی ایک موقر غیر سرکاری تنظیم فری اینڈ فیئر الیکشن یعنی فافین کے عہدیدار مدثر رضوی الیکشن کمیشن کے ان تحفظات سے متفق ہیں, اور وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ ووٹ ڈالنے کی اہل عمر تک پہنچنے والی اتنی بڑی تعداد کے ووٹ رجسٹر نہ ہونے پر فوری اور سنجیدگی سے توجہ دینے کی ضرورت ہے.
سب سے بڑی وجہ یہ ہے غالباً کہ ان کے پاس کمپیوٹرائز نیشنل آئی ڈی کارڈ نہیں ہے, جو کہ لیگل پری ریکوئزٹ ہے ووٹ رجسٹریشن کا. لیکن اب کیونکہ سینسس بھی ہو گیا ہے تو ہمارے پاس ایک ایکوریٹ پکچر 18 سال یا اس سے اوپر کے لوگوں کی آ جانی چاہیے, جو 12 ملین سے یقیناً زیادہ ہوگی. اس میں مرد بھی انڈر رجسٹرڈ ہیں, عورت بھی انڈر رجسٹرڈ ہیں. اگر یہ نمبر خالی ہم 1.25 کروڑ کا لے لیں تو کوئی بھی الیکشن جس میں 1.25 کروڑ لوگ الیکشن میں ووٹ نہ دے پائیں, اس کی کریڈیبلٹی پر سوالیہ نشان یقیناً کھڑے ہوں گے.
مدثر رضوی کا کہنا تھا کہ جہاں شہریوں کے کوائف کے اندراج کے قومی ادارے نادرا کو چاہیے کہ وہ تمام وسائل بروئے کار لاتے ہوئے ایسے شہریوں کے قومی شناختی کارڈ بنائے جن کے پاس یہ نہیں ہے اور اس پر فوری توجہ دے, وہیں سیاسی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کو متحرک کریں کہ وہ جلد از جلد شناختی کارڈ بنوائیں تاکہ ان کے ووٹ کا اندراج ہو سکے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کی مشہور عمارت تاج محل اس کے بعد سیاسی تنازع کا ہدف بن گئی ہے, جب اس ماہ کے اوائل میں اسے اتر پردیش کے سیاحوں کے کتابچے سے نکال دیا گیا. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
محبت کی نشانی اور عالمی شہرت یافتہ سیاحتی مقام تاج محل کو ایک بدنما سیاسی تنازع میں گھسیٹ لیا گیا ہے. پہلے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ تاج محل بھارتی تہذیب و ثقافت کی عکاسی نہیں کرتا. پھر یو پی حکومت نے اسے اپنے سیاحتی کتابچے سے خارج کر دیا, اور اب سردھنا اتر پردیش سے بی جے پی کے متنازعہ رکن اسمبلی سنگیت سوم نے کہا کہ تاج محل کی تعمیر ان کے الفاظ میں غداروں نے کی تھی اور وہ بھارتی ثقافت پر ایک بدنما داغ ہے. انہوں نے اتوار کے روز میرٹھ میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاحتی کتابچے کے تاریخی مقامات کی فہرست سے تاج محل کو خارج کرنے پر بہت سے لوگوں کو حیرت ہے, وہ کس تاریخ کی بات کر رہے ہیں؟ تاج محل کی تعمیر کرنے والے شخص نے اپنے والد کو جیل میں ڈالا تھا, وہ ہندوؤں کا قتل عام کرنا چاہتا تھا. اگر یہ تاریخ ہے تو افسوسناک ہے اور ہم اسے تبدیل کر دیں گے. سنگیت سوم کے بیان پر شدید رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے. ان کی پارٹی نے اس بیان سے پلہ جھاڑ لیا. ایک سینئر بی جے پی لیڈر نلین کوہلی نے کہا کہ یہ ان کا ذاتی بیان ہے. تاج محل ہماری تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے. ماضی میں جو کچھ ہوا اسے مٹایا نہیں جا سکتا, البتہ تاریخ کو بہتر انداز میں لکھا جا سکتا ہے. اتر پردیش حکومت نے بھی اپنا رد عمل ظاہر کیا اور تاج محل کو بھارت کا قابل فخر ورثہ قرار دیا. ریاستی وزیر سیاحت ریتا بہگنا جوشی نے مذکورہ بیان کو رکن اسمبلی کا ذاتی بیان قرار دیا اور کہا کہ تاج محل ملک کا بہت بڑا سیاحتی مقام ہے. ہم آگرہ اور تاج کی ترقی کے عہد کے پابند ہیں اور سیاحتی نقطہ نظر سے ہمیں تاج محل پر فخر ہے. حزب اختلاف کی جانب سے سوم کے بیان پر سخت اعتراض کیا جا رہا ہے۔ بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ٹویٹ کر کے طنزیہ انداز میں کہا کہ اب 15 اگست کو لال قلعہ سے کوئی تقریر نہیں ہوگی، اب وزیر اعظم نہرو اسٹیڈیم سے تقریر کریں گے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے حیدرآباد سے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے سوال کیا کہ کیا وزیر اعظم نریندر مودی اب غداروں کی تعمیر کردہ اس تاریخی عمارت سے ترنگا نہیں لہرائیں گے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دہلی کا حیدرآباد ہاؤس بھی غداروں کا تعمیر کردہ ہے، کیا وزیر اعظم وہاں غیر ملکی شخصیات کا استقبال بند کر دیں گے؟ انہوں نے سوم کو چیلنج کیا کہ وہ یونیسکو سے کہیں کہ وہ تاج کو عالمی ورثے کی فہرست سے ہٹا دے۔ صحافی وکرم تھاپر اور سدھارتھ بھاٹیا نے بھی سنگیت سوم کے بیان کی مذمت کی۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر لوگوں کے بیانات کی جھڑی لگ گئی ہے۔ 10,000 سے زائد افراد نے اپنا رد عمل ظاہر کیا اور بیشتر نے بی جے پی رکن اسمبلی کی مذمت کی اور ان کی تقریر کو نفرت انگیز قرار دیا۔ متعدد فلمی شخصیات نے بھی بیان کی مذمت کی۔ پیر کے روز ٹویٹر پر ہیش ٹیگ تاج محل سب سے زیادہ ٹرینڈ کرتا رہا، تاہم بی جے پی کے بعض لیڈروں نے ان کے بیان کی حمایت بھی کی۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
عراقی فورسز نے کرکوک شہر کے شمال میں ایک اہم نوعیت کے ہوائی اڈے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ جنوب میں بھی کئی ٹھکانوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ تفصیلات شہناز نفیس سے۔
عراقی فوج نے پیر کے روز کہا ہے کہ وہ ان کامیابیوں کے بعد، جن میں K1 ایئر بیس پر قبضہ شامل ہے، پیش قدمی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ سرکاری ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ سرکاری فوجوں نے کرکوک صوبے کے بڑے علاقے پر راتوں رات کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ کرد عہدیداروں نے اس دعوے سے اختلاف کیا ہے، تاہم یہ کہا ہے کہ عراقی فورسز، جن کو ملیشیوں کی حمایت حاصل ہے، وہ ایک کثیر جہتی بڑے حملے میں ملوث ہیں، جس کا مقصد کرکوک شہر میں داخل ہونا اور ہوائی اڈے اور تیل کے کنوؤں پر قبضہ کرنا ہے۔ پیشمرکہ کے کمانڈر میجر جنرل ایوب خان نے کہا، مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تازہ کے علاقے میں صبح 4 بجے سے لڑائی میں مصروف ہیں۔ ہمارے لوگ زخمی اور ہلاک ہوئے ہیں، جن میں شہادتیں بھی شامل ہیں، اور اب ہم اپنی پوزیشن پر واپس آ گئے ہیں۔ کچھ اور کرد فورسز بھی بلائی گئی ہیں، جنہوں نے ایک گولی بھی نہیں چلائی، اور بس ہم یہی جانتے ہیں، لیکن ہم، جو کہ 37واں بریگیڈ ہیں، اپنی پوزیشن پر جمے ہوئے ہیں۔ یہ الفاظ تھے پیشمرگہ کے کمانڈر میجر جنرل ایوب یوسف کے۔ کردوں نے کرکوک شہر پر اس وقت سے اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے جب انہوں نے داعش کے لوگوں کو وہاں سے نکالا تھا، جنہوں نے 2014 میں عراق میں بڑے پیمانے پر کامیابی حاصل کی تھی، اور اس وقت سے ان کا اس بات پر مرکزی حکومت سے اختلاف رہا ہے کہ تیل کے کنوؤں سمیت اطراف کے صوبوں پر کس کا کنٹرول ہونا چاہیے۔ کشیدگی 3 ہفتے قبل اس وقت مزید بڑھ گئی جب نیم خود مختار کرد حکومت نے ایک ریفرینڈم کروایا، جس میں ان لوگوں نے جنہوں نے ووٹ ڈالے بھاری اکثریت سے اس کی منظوری دی۔ العبادی کی حکومت نے اس ریفرینڈم کو غیر قانونی قرار دے کر مسترد کر دیا، اور یہی کچھ پڑوسی ملکوں، ایران اور ترکی نے بھی کیا۔ ان کے حامی بڑی کرد آبادیاں ہیں۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ووٹنگ جائز نہ تھی، اور یہ کہ وہ ایک متحد عراق کی حمایت کرتا ہے۔ داعش کے خلاف کثیر قومی لڑائی میں امریکہ نے عراقی فوجیوں اور پیشمرگہ دونوں کو فوجی ساز و سامان اور تربیت فراہم کی۔ امریکہ کے قیادت والے اتحاد کے ترجمان کرنل ریان دلان نے کہا کہ وہ کرکوک میں صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، اور تمام فریقوں پر زور دے رہے ہیں کہ ایسے اقدامات سے گریز کریں جن سے لڑائی میں شدت پیدا ہو، جبکہ توجہ اسلامک اسٹیٹ کو شکست دینے پر مرکوز ہونی چاہیے۔ شہناز نفیس، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ پاکستان میں اس وقت رات کے 10، بھارت میں 10:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجنے والا ہے۔ ہمارے آج کے اس شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، اور پروڈیوسر تھے اسفر امام۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔